علم کی کہکشاں سے روشن ہے جہاں، علم کی کہکشاں سے روشن ہے جہاں۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ ایک بہت ہی خوبصورت روایت کہ جب کسی محفل میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا جاتا ہے تو اس درود پاک پڑھنے کی برکت سے اس محفل سے ایک خوشبو بلند ہوتی ہے، یہ خوشبو اوپر آسمان تک پہنچتی ہے، اور صرف آسمانوں تک نہیں بلکہ اس سے بھی اوپر، اور ملائکہ اس خوشبو کو محسوس کرتے ہیں اور آپس میں یہ سرگوشی کرتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں کوئی مقام ہے جہاں پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ذرا غور کریں کتنا مبارک وظیفہ۔ آج دنیا میں بہت ساری خوشبوئیں استعمال کی جاتی ہے، اگر کوئی پرفیوم استعمال کیا جائے، کوئی خوشبو لگائی جائے تو اس کی خوشبو چند لوگوں تک جاتی ہے، مگر سبحان اللہ، یہ درود پاک کی محفل سے اٹھنے والی خوشبو کتنی بابرکت ہے جو آسمانوں تک پہنچتی ہے، اور فرشتے اس خوشبو کو محسوس کرتے ہیں اور ریئلائز کرتے ہیں کہ دنیا میں اس وقت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا جا رہا ہے۔ آئیے محبت کے ساتھ ایک بار با آواز بلند درود پاک پڑھیں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سلسلہ علم کی کہکشاں لیے ایک بار پھر حاضر ہیں۔ ہمارے اس سلسلے میں ایک ٹاپک پر گفتگو کی جاتی ہے۔ ایک بادشاہ تھا جو بہت زیادہ سرکش تھا، اور وہ اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی میں حد سے زیادہ گزر چکا تھا۔ اس دور کے مسلمانوں نے اس ظالم بادشاہ کے خلاف آواز اٹھانے کا فیصلہ کیا اور بالآخر اسے گرفتار کر لیا۔ اب اس پر باقاعدہ مشورہ کیا جانے لگا کہ اس کو کس قسم کی سزا دی جائے، لہذا مختلف تجاویز آپس میں ڈسکس ہونے لگی۔ بالآخر یہ پایا کہ ایک تانبے کی دیگ میں اسے کسی اونچی جگہ پر رکھا جائے اور اس کے نیچے آگ جلا دی جائے تاکہ یہ تڑپ تڑپ کر مرے، اس طرح اس ظالم بادشاہ کو اس کے ظلم کی پوری سزا دی جائے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور اسے تانبے کی ایک دیگ میں رکھ کر نیچے آگ جلا دی۔ اب وہ بادشاہ بہت گھبرایا اور اپنے جھوٹے خداؤں کو باری باری پکارنا شروع کر دیا اور کہنے لگا کہ اے میرے معبودو، میں نے ہمیشہ تمہاری عبادت کی ہے، تمہیں سجدے کیے ہیں، اب مجھے اس دردناک عذاب سے بچاؤ۔ اسی طرح باری باری اس نے اپنے تمام جھوٹے خداؤں کو پکارنا شروع کیا، لیکن اس کی تمام پکاریں وہ رائیگا گئی۔ بالآخر وہ اپنے جھوٹے خداؤں سے مایوس ہو گیا اور اس نے اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا اور خالق حقیقی عز و جل کی طرف دل سے متوجہ ہوا اور لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی صدایں بلند کرنے لگا اور گڑ گڑا کر سچے دل سے اللہ تبارک و تعالی کو پکارنے لگا۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اس کی یہ مخلصانہ گریہ و زاری مقبول ہوئی اور اللہ تبارک و تعالی نے ایسی بارش نازل فرمائی کہ اس بارش نے ساری آگ کو بجھا دیا، اور پھر تیز ہوا چلی اور اسے دیگ سمیت اڑا کر لے گئی۔ اب وہ ہوا میں اڑتا اور اڑتے ہوئے بھی بہت زیادہ بلند آواز میں صدا لگاتا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے اسے اس دیگ سمیت ایک ایسی قوم میں اتارا جو مسلمان نہ تھی، بلکہ ساری قوم ہی غیر مسلم تھی۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ دیگ میں ایک شخص وہ کلمہ پڑھ رہا ہے تو سب لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے اور کہنے لگے، تیری ہلاکت ہو، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ بادشاہ نے کہا، کہ میں فلاں ملک کا بادشاہ ہوں. در حقیقت میرے ساتھ یہ سارا واقعہ پیش آیا ہے. جب لوگوں نے بادشاہ کا قصہ سنا تو سب کے سب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے اور محبود حقیقی کی عبادت کرنا شروع کر دی. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, آج بھی بہت سارے مسائب آتے ہیں اور اس پر بہت سارے ذریعوں سے خلاصی حاصل کرنے کا اور اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے جتن کیے جاتے ہیں, مگر بالحقیقت کس چیز میں سکون ہے وہ ہم انشاءاللہ عزوجل ہمارے ساتھ الحاج مفتی محمد شفیق اتاری صاحب جلوہ افروز ہیں ان سے پوچھیں گے. مفتی صاحب, کس چیز میں قلب کا سکون پایا جاتا ہے, قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان فرمائیے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کا تو واضح طور پر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ بے شک دلوں کا چین اللہ کے ذکر میں ہے, اللہ کو یاد کرنے میں ہے, یاد الہی میں. اور اللہ کو جب انسان یاد کرتا ہے, آج ایک معاشرے میں انداز ہے ہر کوئی سکون کا طلبگار ہے اور اس سکون کی خاطر اس نے اپنے کئی دنیاوی سکون بھی برباد کیے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ سمجھتا ہے شاید دولت ملے گی تو میں سکون میں آ جاؤں گا, وہ سمجھتا ہے کہ شاید دنیاوی طور پر میری بہت اعلیٰ ترقی ہوئی تو میں سکون میں آؤں گا, وہ سمجھتا ہے کہ شاید ایک کاروبار سے دوسرے بڑے کاروبار کی طرف میرا ادھر ہو جانا یہ مجھے سکون دے گا, وہ سمجھتا ہے شاید معاشرے کے اندر کوئی عہدہ مل جانا, کوئی عزت مل جانا یہ مجھے سکون دلائے گا, وہ سمجھتا ہے معاشرے میں مجھے کوئی عزت اور شہرت مل جائے یہ مجھے سکون دلائے گا. الغرض مختصر کہ ہر آدمی سکون کا تو طلبگار ہے, وہ چاہتا ہے گھر میں سکون ہو اور اس کو ایک قلبی سکون ملے, اور جب اسی قلبی سکون حاصل کرنے کے لیے کئی دوسرے سکون آدمی اپنے گویا کے گوا دیتا ہے, ختم کرتا ہے اور اس سکون کو حاصل کرنے کے لیے. لیکن یہی انسان اگر اللہ کی یاد سے غافل رہتا ہے, اللہ کی یاد سے مراد یعنی اللہ تبارک و تعالی کی یاد سے اتنا غافل ہے کہ اس کو نماز پڑھنے کی ہی فرصت نہیں ہے, اس کو اللہ کو یاد کرنے کی ہی فرصت نہیں ہے, تو پھر یہ سکون ہمیں جن چیزوں میں ہم تلاش کر رہے ہیں ان میں ہمیں یہ سکون نہیں ملے گا. سکون کو واضح طور پر دلوں کے چین کو فرما دیا کہ یہ اللہ کے ذکر میں ہے, اللہ کی یاد میں ہے. آدمی نماز پڑھتا ہے تو یہ بھی اللہ کی یاد ہے, اللہ کے احکامات پر عمل کرتا ہے یہ بھی ذکر الہی اور اللہ کی یاد ہے. تو جب اس طرح اس کی زندگی ہوگی تو اس کا سکون اور دل کو اس کے جو ہے وہ چین ملے گا.
مگر آج کل اگر ہمارے معاشرے میں دیکھا جائے مفتی صاحب, تو لوگوں میں ایک عجیب و غریب کانسیپٹ کریٹ کیا ہوا ہے کہ موسیقی کے ذریعے سکون تلاش کرنا ہے, آؤٹنگ کے ذریعے سکون تلاش کرنا ہے, یا فلموں ڈرامے دیکھ کر وہ سکون کے متلاشی رہتے ہیں اور یہ ناکام کوشش کرتے رہتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہمیں جو ہے وہ قلبی سکون حاصل ہو جائے. قرآن و حدیث میں جس طریقے سے آپ نے فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ اللہ کا ذکر جو ہے وہ قلوب کو چین بخشتا ہے, اطمینان بخشتا ہے. احادیث مبارکہ میں اس کی اور کیا روایتیں بیان کی گئی, کیا فضائل بیان کیے گئے؟
دیکھیں ذکر اللہ کے تو قرآن مجید فرقان حمید کو اگر ہم مطالعہ کریں تو ذکر اللہ کے بارے میں جتنے مقامات پر ارشاد فرمایا گیا ہے اور اس کی ترغیب دی گئی ہے اور اللہ کے ذکر سے منہ موڑنے والوں کے لیے جو مذمتیں فرمائی گئی ہیں,
اللہ اللہ,
اس کا ذکر تو قرآن میں بے شمار متعدد مقامات پر قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے. اللہ تبارک و تعالی نے کتنی آیات مبارکہ جن کے اندر یہ بات واضح طور پر ارشاد فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا, اے ایمان والو اللہ کو کثرت سے یاد کرو, وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا, صبح و شام اس کی تسبیح کو بیان کرو, اس کی پاکی کو بیان کرو, اس کی تسبیح کو بیان کرو. اور اگر حدیث مبارک کے اندر ہم اس کے علاوہ اور بھی دیگر آیات مبارکہ کے اندر بہت کثرت سے اس کی ترغیب دی گئی اور اس کے حکم دیا گیا کہ اللہ کو یاد کرو, اور حتیٰ کہ کافروں کو بھی، یعنی یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اس آیت مبارکہ میں یہ ارشاد فرمایا اے لوگو اللہ کی عبادت کرو اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا گیا. علماء کہتے ہیں اس کے اندر دعوت کافروں کو بھی ہے کہ کافروں کے حق میں سب سے پہلی عبادت یہ ہے کہ وہ اپنے کفر کو چھوڑ کر اسلام کے دامن میں آ جائیں اور یہ عبادت کریں، پھر دیگر عبادات ان کو احکامات لازم ہوں گے. تو اس لیے فرمایا یا ایھا الناس، قرآن مجید میں سب سے پہلے جہاں عبادت کا ذکر فرمایا گیا تو یا ایھا الناس کہہ کے فرمایا اے لوگو اللہ اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. تو اب مسلمان تو عبادت وہ اسلام لایا ہوا ہے، اب جو اسلام میں احکامات عبادت کے وہ بجا لاتا گئے، اور غیر مسلموں کے لیے یہ ہے کہ وہ اسلام لے کر آئیں، وہ مسلمان ہو جائیں، دامن اسلام سے وابستہ ہو جائیں اور اب اللہ کے جو احکامات ہیں ان پر عمل کرتے ہوئے دیگر عبادات کو بجا لائے. تو جگہ بجگہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ذکر کرنے کو اور اپنی تسبیحات کو اس کا جگہ جگہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے اور ان کے فضائل بیان فرمائے ہیں، جو استغفار کرنے والے ہیں، جو تحمید کرنے والے ہیں، جو تکبیر کرنے والے، اللہ کی حمد، اللہ کی کبریائی کو بیان کرنے والے، اللہ کی بارگاہ میں عجز انکساری کے ساتھ استغفار اور توبہ کرنے والے ہیں، ان کی جگہ بجگہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ان کے فضائل اور ان کی مدح فرمائی ہے اور ان پر مغفرت اور بخشش کے انعامات ان کو جاری فرمائے کہ ان کی مغفرتیں ہیں، ان کی بخشیں ہیں. یہاں تک حدیث میں فرمایا کہ جہاں لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی بھی قوم کہیں ذکر اللہ کے لیے جمع ہو مگر یہ ہے کہ فرشتے ان کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، ان پہ رحمت اس طرح کی چھا جاتی ہے. کیا ارشاد فرمایا؟ حتیٰ کہ سکینہ، اطمینان، سکون ان پہ نازل کر دیا جاتا ہے. تو یہی اصل چیز ہے، اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر کرنا، یہ ایک بہت بڑی بنیادی وجہ ہے. دیگر کئی اور اسباب بھی، آپ نے جو کہا کہ کئی آؤٹنگ کرتے ہیں، کئی دوسرے معاملات کرتے ہیں، دیکھیں جو گناہ کے کام ہیں، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی موسیقی میں اپنے آپ کو قلب کو سکون چاہ رہا ہے، کوئی فلمیں دیکھتے ہوئے، کوئی ڈرامے دیکھتے ہوئے، کوئی معاذ اللہ اپنی آنکھوں کو گناہوں سے بھرتے ہوئے، تو بد نگاہی کرتے ہوئے سکون چاہ رہا ہے، تو یہ تو جتنے تو حرام کام ہیں جو شریعت میں ویسے ہی ناجائز ہے. اگر بظاہر قلب، بظاہر کچھ لمحات کے لیے یہ خوشی، یہ سرور اگر قلب میں آ بھی جاتا ہے لیکن حقیقتاً یہ اس کے قلب کو برباد کرنے والی چیز ہے، اس کے دل کے سکون کو تباہ کرنے والی چیز ہے. تو آدمی کے لیے اس میں کوئی کسی طرح کا سکون نہیں ہے، اور اخروی عذاب زیادہ، اخروی عذاب اس قدر ہے کہ آدمی اگر اپنی آنکھ کو حرام سے بھرتا ہے قیامت کے دن اس کی آنکھ میں عذاب بھری جائے گی، اس قدر سخت. کانوں کے ذریعے اگر وہ موسیقی جو کہ بالکل جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی بعثت اپنے دنیا میں تشریف لانے کا ایک مقصد یہ بیان فرمایا کہ وہ آلات جو لہو و لعب ہیں ان کو توڑنے کے لیے، اور انہی موسیقیوں کو آج یہ گھر گھر، آج دکان دکان، آج شادی ہو، کوئی خوشی ہو، کوئی بھی اس طرح کا معاملہ ہو، یہ ایسا حصہ بنے ہوئے ہیں کہ آلات کے بغیر، ان موسیقیوں کے بغیر جو ہے وہ آدمی سمجھتا ہے کہ شاید یہ ہماری شادی، ہماری خوشی، یہ بھی گویا کہ ایک طرح کی ادھوری ہو رہی ہے یا پھیکی ہو رہی ہے. لیکن یہ دنیا کے اندر تو یہ تصور بنا لیں گے، آخرت میں اس کا عذاب ہوگا. دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو یہ بات ارشاد فرمائی کہ ذکر اللہ کے حوالے سے ہی فرمایا دنیا اور آخرت کی خیر و برکت ساری اس کو مل جائیں گی جس میں چار چیزیں پائی جائیں گی، چار چیزیں جس کو مل گئی.
اللہ،
اب بتائیں کہ دنیا میں سکون اور آخرت میں بھی، اور خیر و برکت وہ بھلائی اس کو مل گئی، اس کا حصہ بن گئی، جس کے اندر چار چیزیں ہیں، وہ کون سی؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا دل شاکر ہو، اس کا دل شکر گزار ہو، اور فرمایا اس کی زبان ذاکر ہو، زبان اس کی ذکر کرنے والی ہو. دل شاکر، زبان ذاکر، اور بدن صابر ہو، اس کا
اللہ
صبر کرنے والا ہو. تو یہ تین چیزیں، اور چوتھی چیز ہٹ کر بیان فرمائی، وہ یہ فرمایا کہ جس کو ایسی نیک خاتون ملی جو امانت دار ہے، عزت کے حوالے سے بھی اور اس کے مال کے حوالے سے بھی خیانت کرنے والی نہیں ہے، تو یہ چار چیزیں جس کو مل گئی، فرمایا دنیا آخرت کی بھلائیاں یہ اس کے حصے میں آ گئی ہیں. تو اس کے اندر ایک جو بات وہ ذکر بھی فرمایا ہے، قلب ہے تو وہ شکر ادا کرنے والا ہو، بدن ہے آدمی کا تو وہ مصیبتوں پر صابر ہو، اور زبان ذاکر ہو، تو انشاءاللہ دنیا و آخرت میں خیر و برکت ہمارا حصہ بنے گی انشاءاللہ.
اللہ اکبر. اچھا مجھ صاحب، یہ تو ماشاءاللہ آپ نے بڑا تفصیلا بتایا، اب یہ فرمائیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انداز ذکر، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کس انداز سے اللہ تبارک و تعالی کا ذکر فرمایا کرتے ہیں؟
دیکھیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہ آپ کس انداز سے ذکر کرتے تھے، بلکہ یوں کہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ہر ہر لمحہ ہی ذکر الہی میں گزرتا تھا. اور کس انداز سے ذکر الہی میں گزرتا تھا؟ یعنی یہ بات واضح طور پر ارشاد فرمائی ہے کہ جو نبی ہوتے ہیں، ارشاد فرمایا کہ ان کا جب وہ آرام فرما رہے ہوتے ہیں اس وقت بھی ان کا دل یاد الہی سے غفلت میں نہیں ہے، یعنی ان کی آنکھیں سوتی ہیں ان کا دل نہیں سوتا ہے. تو اس لیے ان کا سونے سے وضو بھی نہیں ختم ہوتا، تو ان کا آرام کرنا بھی یاد الہی ذکر الہی میں گئے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہ آپ جب نماز پڑھتے تھے اور تنہائی میں رات کے وقت جب آپ نماز پڑھتے تھے تو آپ کا ایک انداز ہوتا تھا، اپنی قرات کو طویل فرمایا کرتے تھے، اور جب آپ جماعت پڑھاتے تھے تو پھر آپ اس میں لوگوں کی رعایت کا خیال رکھتے تھے اور اس میں تلاوت کم فرمایا کرتے تھے. اور یہاں تک ارشاد فرمایا کہ یہ اماموں کے لیے بھی بہت سیکھنے کی بات ہے کہ ضعیف لوگ، بیمار لوگ، حاجت مند، یہ نماز میں شامل ہوتے ہیں، ان کی رعایت کرنا امام پر ضروری ہے، کہ اس اعتبار سے کہ لوگ تشویش میں نہ پڑے ہوں اور لوگوں کے دل میں بے چینی نہ ہو، تو اس انداز سے اس کو تلاوت کلام پاک نماز کے اندر کی. لیکن نبی کریم علیہ السلام جب تنہائی میں ہوتے تو آپ اس قدر طویل قرات بعض اوقات فرماتے کہ پاس بیٹھے کبھی کوئی صحابہ کرام وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز میں ہوتے، رات کے وقت ہوتے، آپ کے قلب مبارک سے ایسی ایک یعنی آواز نکلتی جیسے ایک دیگ کو جوش آ رہا ہوتا تھا. اور ذکر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اگر طرز زندگی ہم دیکھیں، آپ نے بہت سی کتابیں دیکھی ہوں گی اس موضوع پر کہ جن میں دعائیں ہی دعائیں ہیں، جن میں دعائیں ہیں. آپ حج کا ہی اگر نقشہ لے لیں، طواف کریں تو دعا، ایک پہلے چکر میں یہ دعا، دوسرے میں یہ، تیسرے میں یہ، چوتھے میں یہ، پانچویں، چھٹے، ساتویں میں، ٹھیک ہے. اب اس سے بیان کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ ہر ہر وہ دعا حدیث سے ہی ہے، یہ نہیں، لیکن میں آپ کو ایک عرض کر رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اگر انداز دیکھتے ہیں اور کتنی ایسی دعائیں ہمیں منقول ملتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، لباس پہننے کی دعا ہے، کھانا کھانے تو اس سے پہلے کی دعا، کھانے کے بعد کی دعا، کھانے کے بیچ میں کیا پڑھنا ہے، وضو کرنا ہے تو اس کے لیے کیا پڑھنا ہے، وضو کے بعد کیا پڑھنا ہے، باہر نکلے ستارے دیکھے تو کیا پڑھنا ہے، چاند نظر آئے تو کیا پڑھنا ہے، گرمی ہو تو کیا پڑھنا ہے، سردی شدت سے ہو تو کیا پڑھنا ہے. تو یعنی گویا کہ بازار جا رہے ہیں تو بازار کی کیا دعا ہے، اگر کوئی کسی عجیب معاملہ چیز کو دیکھے تو اس وقت کیا پڑھنا ہے، مصیبت درپیش آ گئی تو اس وقت کیا پڑھنا ہے، خوشی آئی تو اس وقت کیا پڑھنا ہے، ان ساری چیزوں کی رہنمائی. اگر آدمی آرام کرتا ہے سوتے وقت اس کو کیا پڑھنا ہے، حتیٰ کہ روایات میں ہے کہ اگر سوتے سوتے آنکھ کھل جائے اور پھر بھی آدمی سونا چاہے تو اس وقت اس کو کیا پڑھ کے سونا چاہیے. تو یعنی اتنی چیزوں کی تعلیم ہمیں یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس انداز سے، بکثرت جو دعائیں آپ نے مانگی ہوئی ہیں اور جو دعائیں منقول ہیں، علماء نے اس کی وجہ یہی لکھی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا لمحہ لمحہ ذکر الہی میں گزرتا تھا، تو یہ دعائیں بھی چونکہ ذکر الہی ہیں تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا یعنی کوئی عام دیکھ رہے مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، باہر نکل رہے ہیں تو ملاقات کر رہے ہیں، کسی مجلس میں ہیں تو مجلس کے بارے میں دعائیں ہیں، تو اتنی دعائیں ہیں. تو اس سے واضح طور پر کہ نبی کریم علیہ السلام کا یہ لمحہ لمحہ یاد الہی ذکر الہی میں گزرتا تھا.
سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ غافلوں میں ذکر اللہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جیسے خشک جنگل میں سرسبز درخت. اللہ ذرا غور کریں مدری چینل کے ناظرین، ہم کس قدر ذکر اللہ کرتے ہیں. آئیے مدری چینل کے ناظرین کو بھی شامل سلسلہ کرتے ہیں، کچھ کالز چلا دیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام حضرت محمود ہے. قرآن میں ہے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اس کا کیا مطلب ہے؟
جی مفتی صاحب، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد.
قرآن مجید فرقان حمید کی مشہور آیت مبارکہ ہے فذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون. ارشاد فرمایا کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا یا تم چرچا کروں گا، میرے شکر گزار بنو اور ناشکری نہ کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندے کے بارے میں اور بندوں کے لیے یہ فرمانا تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تو یعنی یہ علماء لکھتے ہیں اتنی بڑی بشارت یہ ہے کہ آدمی جب اللہ کو یاد کر رہا ہو تو کہ وہ یہ سوچے اور اپنا گمان بنا رہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بھی اپنی رحمت سے مجھے یاد فرما رہا ہے. تو اللہ کا یہ یاد کرنا یہ کیسے ہے؟ تفاسیر میں اس کے جو ہے وہ مختلف اقوال بیان فرمائے گئے، اور یہ بات بھی ارشاد فرمائی گئی حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ تفسیر بھی اس کے ایک منقول ہے کہ اذکرونی بطاعتی کہ تم میرے مجھے یاد کرو میری اطاعت اور فرما برداری کر کے. اللہ اور اللہ کیسے یاد فرمائے گا؟ فرمائے اذکرکم بمغفرتی میں اپنی مغفرت سے تمہیں یاد کروں، تم اطاعت کرو میری طرف سے مغفرت ہوگی. اور دیگر تفاسیر میں یہ بیان فرمایا کہ اگر آدمی جماعت میں اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اعلیٰ مجمع یعنی فرشتوں کا، انبیاء کی روحوں کا، ان کے سامنے اپنے بندے کو یاد فرماتا ہے. پھر ورد تم فراغت میں مجھے یاد کرو میں تمہیں بلاؤں مصیبت میں یاد رکھوں گا. یعنی جب آدمی بلا میں پھنس جائے، مصیبت میں آ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مصیبتوں کو آسان فرمائے گا. تم آسانی میں یاد کرو میں سختی اور مشقتوں کے وقت میں یاد کروں گا. زندگی میں یاد کرو اور مرنے کے بعد میں تمہیں یاد فرماؤں گا. اور ایک تم دنیا میں یاد کرو میں آخرت میں تمہیں یاد کروں گا. اور ایک اس کا یہ بھی بیان فرمایا کہ تم بندہ ہونے کے ناطے یعنی عبدیت کے طور پر اللہ کو یاد کرو، اللہ ربوبیت اپنے رب ہونے کے اعتبار سے وہ اپنے بندے کو یاد فرماتا ہے. اور کتنا اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے، یہاں تک کہ حدیث میں ارشاد فرمایا اگر میرا بندہ ایک بالشت میری طرف آتا ہے تو فرمایا میں اس کی طرف ایک گز بڑھ جاتا ہوں. یعنی مراد یہ کہ اللہ کی رحمت اس کی طرف ایک گز بڑھتی ہے. اور کہا کہ اگر وہ شخص ایک قدم چلنا شروع ہوتا ہے جیسے تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اس کی طرف دوڑنا شروع کر دیتی ہے. تو یہ اندازہ کیجئے کہ آدمی جب یاد کرے اللہ کو تو پھر اس اطمینان قلب کے ساتھ اور یقین کے ساتھ اور اس یقین مصمم کے ساتھ اللہ کو یاد کرے کہ میں رب کو یاد کر رہا ہوں، رب تعالیٰ میری حاجتوں کو بھی پورا فرمائے گا اور رب تعالیٰ میری پریشانیوں کو بھی دور فرمائے گا. یہاں میں ایک بات عرض کروں، جیسے اس کی تفسیر میں بیان کیا تم آسانی میں اللہ کو یاد کرو مصیبت کے وقت اللہ تعالیٰ تمہیں یاد فرمائے گا. اب ہوتا یہ ہے کہ ہمارے عموماً عام زندگی چل رہی تو چلتی جا رہی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اگر کسی کا کاروبار اچھا ہے، نوکری اچھی ہے، اس کو کوئی اس طرح کی پرابلم نہیں ہے تو اس کو تو بھلے مہینے مہینے گزر جائیں اس کو پتہ ہی نہیں، وہ کہہ رہا ہے میرا اپنے سیٹ اپ پورا سسٹم چل رہا ہے، اس کو کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے. لیکن یہ سوچنا چاہیے کہ جب پریشانی آتی ہے تو کون یاد آتا ہے؟ اب اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہوا، خدا نہ خواستہ ٹانگ ٹوٹ گئی، بازو ٹوٹ گیا، دماغ میں چوٹ لگ گئی، بڑے بڑے کاروباری، بڑے بڑے امیر ترین افراد، لیکن پیسوں سے دوائی اور بڑے بڑے ہاسپٹلوں سے علاج تو کروایا جا سکتا ہے لیکن شفا پیسوں سے حاصل نہیں کی جا سکتی. اس وقت اللہ کی بارگاہ میں ہی جھکنا ہوتا ہے. اور حدیث میں یہ ارشاد فرمایا جب آدمی خوشحالی کے دنوں میں اللہ سے مانگتا ہے تو ایسا شخص جب تنگ دستی میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کی دعا کو جلدی قبول فرماتا ہے. تو اس لیے خوشحال ہیں، اللہ کو یاد کریں، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، اور جب اگر کوئی ایسی مصیبتوں میں آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ان پریشانیوں کو دور فرمائے گا.
میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میں بندوں کے ساتھ ہوتا ہوں جب تک میرا ذکر کرتا رہے اور اس کے ہونٹ میرے ذکر کے لیے ہلتے رہیں. ذرا غور کریں کہ ہم اگر آج اللہ نے ہمیں سہولتیں فراہم کی ہیں، آج اگر آسائش میں ہیں تو ہم اپنے غموں اور دکھوں کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو یاد کرتے ہیں لیکن آسائشوں کے وقت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد نہیں کیا جاتا. حالانکہ مفتی صاحب نے بڑے تفصیل انداز سے بتایا کہ اگر بندہ خوشحالی میں ہے اس وقت اپنے رب کو یاد کرے تو جب وہ مشکل میں گھرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے یاد کرے گا. ایک اور کال مدنی چینل کے ناظرین کی شامل سلسلہ کرتے ہیں.
میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض ہے، آیت کریمہ 100,000 مرتبہ پڑھنا ہی ضروری ہے یا پھر کچھ کم بھی؟ پلیز جواب ارشاد فرما دیں.
جی مفتی صاحب، آیت کریمہ بہت ہی فضیلت والی ہے اور انہوں نے 100,000 کہا ہے، شاید لوگوں میں 125,000 بھی ہے، زیادہ تر تو یہ کہتے ہیں 125,000 سے کم
کانسیپٹ ہے کہ 125,000 بار
125,000 سے کم نہیں پڑھ سکتے یا اس طرح کے معاملات، تو آیت کریمہ کو بالکل پڑھا جا سکتا ہے،
صحیح
کم تعداد میں بھی پڑھا جا سکتا ہے، اور اسی یقین کے ساتھ پڑھیں کہ اس کے ذریعے بھی اللہ تبارک و تعالی ہماری حاجتوں کو پورا فرمائے گا. یہاں تک کہ ایک حدیث پاک ہے جس میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ اگر کوئی شخص 40 مرتبہ آیت کریمہ کو پڑھتا ہے کسی مرض میں،
صحیح،
اگر تو اس کا انتقال ہو گیا اسی صورت میں، تو ایسے شخص کو اللہ تعالی مرتبہ شہادت عطا فرمائے گا، یعنی شہیدوں کے برابر اجر عطا فرمائے گا. اور اگر وہ صحت یاب ہو گیا تو صحت یابی کے ساتھ ساتھ اللہ اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا.
سبحان
ابھی
اللہ.
اس حدیث میں صرف 40 مرتبہ یہ آیت کریمہ کے بارے میں جو ہے وہ ارشاد فرمایا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی جب ترغیب دی تو یہ بات ارشاد فرمائی، کیا میں تمہیں وہ اسم اعظم اس کے بارے میں نہ بتاؤں جس سے دعا مانگی جائے اور قبول ہو جائے؟ تو پوچھا گیا تو آپ نے پھر یہی دعائے یونس علیہ السلام یہ آپ نے بیان فرمائی، تو صحابہ کرام علیہ مردوان نے اس کے بارے میں سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا ان کے ساتھ خاص کلمات یا عام لوگوں کے ساتھ بھی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے بارے میں جواب نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم نے اللہ کا یہ فرمان نہیں سنا کہ قرآن میں اللہ تعالی فرماتا ہے وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم نے ان کو تو غم سے نجات دی ہے، ایسے ہی مومنوں کو بھی غم سے نجات دیں گے. تو عام مومنین کے لیے، قیامت تک کے مومنین کے لیے یہ بشارت ہے، اگر دکھوں میں ہے، پریشانیوں میں ہے، اس ارادے کے ساتھ آیت کریمہ کا ورد کریں. آیت کریمہ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم لاکھوں لاکھ پڑھیں تو ہی ہماری قبولیت ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی. اور بعض اوقات لوگوں نے اس طرح کے مشہور کر لیے جاتے ہیں، اور بعض ویسے کہتے ہیں وہ بہت گرم آئے تھے، اس کے قریب نہیں جائیں، اس کو پڑھیں نہیں، اس کو وظیفہ نہیں بنا لیں، کچھ اور ہو جائے گا. تو یہ اس طرح کی بعض باتیں بالکل من گھڑک ہوتی ہیں اور عاملوں کی طرف سے مشہور کر دی جاتی ہیں تاکہ لوگ ان کے پاس جائیں، ان سے اجازت مانگیں. ہمیں اجازت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارک سے اس کی بشارت مل رہی، تو ہم 40 مرتبہ پڑھیں گے اس نیت سے انشاءاللہ، تو یہ برکت حاصل ہوگی،
یہ بھی برکت حاصل ہوگی. چلیں مصعب، ساتھ ساتھ یہ بھی تھوڑی سی رہنمائی فرما دیں کہ کیا چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، مارکیٹ میں ہوں، پاکی ہو ناپاکی میں ہو، ہر حالت میں کیا ذکر اللہ کیا جا سکتا ہے؟
دیکھیں، ذکر اللہ کرنا اس کے بارے میں یہ کہ چلتے پھرتے بھی ذکر اللہ کر سکتے ہیں، الا یہ کہ چند ایسی مواضع، ایسی جگہیں ہیں کہ جن کے اوپر ممانعت ہے. مثال کے طور پر آدمی گندگی کی جگہ پر ہے، ناپاکی کی جگہ پہ ہے، جہاں بدبودار کچرا ہی کچرا ہے، آب و ہوا بدبودار ہے، وہاں کھڑا ہے، تو ایسے مواقع وہاں پہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہوتی، اس کی ممانعت ہے. لیکن عام اگر چل پھر رہا ہے یا اپنی دکان پر بیٹھا ہوا ہے، اگر وہ ذکر اللہ کرتا ہے، کوئی بھی کلمات پڑھتا ہے، تو انشاءاللہ اس کو ثواب ملے گا. پاکی ناپاکی کی آپ نے بات کی، تو اس میں وضو بھی شرط نہیں ہے بلکہ غسل بھی شرط نہیں ہے. اگر کوئی شخص حالت جنابت میں ہو، کسی کو غسل فرض ہے اس پر بالفرض، اور اسی طرح اس کے بے وضو ہے، تو وہ تو بے وضو، تو اس کو قرآن بھی پڑھ سکتا ہے لیکن چھو نہیں سکتا. چھونا بالکل اس کو ممانعت ہے، بلا حائل قرآن پاک وہ چھو نہیں سکتا، لیکن بے وضو جو ہے وہ قرآن مجید پڑھ سکتا ہے. حالت جنابت میں، یعنی ایسی ناپاکی کی جس میں اس پر غسل فرض ہے، اس صورت میں قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں، یہ حرام ہے اس حالت میں قرآن پڑھنا، لیکن ذکر اللہ کر سکتا ہے. اب وہ چاہے کلمہ طیب پڑھے، چاہے اس کی جگہ استغفار پڑھتا ہے، چاہے درود شریف پڑھتا ہے، یہ سارے اعمال اس میں کر سکتا ہے. البتہ اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ یہ کلی کر لے یا وضو کر لے. اگر یہ غسل اس میں کچھ ٹائم ہے تو، یعنی دیر سے کرنا چاہتا ہے، تو وہ کرنے کے بعد یہ پڑھ سکتا ہے، اس کو اجازت ہے. اسی طرح جو خواتین مخصوص ایام سے ہوتی ہیں، تو اس دوران وہ بھی ذکر اللہ کر سکتی ہیں، وہ پڑھ سکتی ہیں، درود پاک پڑھ سکتی ہیں، یعنی اس میں ممانعت نہیں ہے. البتہ قرآن پڑھنے کی ان کو بھی اجازت نہیں ہے، اس مخصوص حالت میں قرآن پڑھنا بھی حرام ہے.
ٹھیک ہے، چلیے، یہ آپ نے ماشاءاللہ بڑے واضح انداز سے بتایا. اچھا، یہ بھی رہنمائی عطا فرما دیں کہ کیا اکیلے بیٹھ کر ذکر کرنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے یا کسی مجمع میں، مجمع میں چونکہ ایک ماحول بن جاتا ہے، ایک رکت تاری ہو سکتی ہے، تو اس وقت ذکر کرنا زیادہ افضل ہے یا اکیلے میں بھی ذکر جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے؟
دونوں طرح کی اس میں باتیں ہیں. دیکھیں، یہ تو آپ نے ذکر اللہ کی بات کی اور ایک عام نفلی عبادات کے طور پہ اگر ہم اس کو دیکھ لیں تو نوافل عبادات کے حوالے سے تو بہتر اولا یہ ہے کہ تنہائی ہو، تنہائی ہو اور اس کے اندر وہ کرتا ہے تو یہ بہتر ہے، افضل ہے. مگر اگر اس کو ہے کہ اپنے نفس کے اوپر کہ وہ کر ہی نہیں پائے گا تو مجمع میں ہوگا تو کر پاتا ہے، ورنہ نہیں تو آپ مجمع میں ہی اس کو آ جانا اس کے لیے بہتر ہے. ذکر اللہ کی بات ہے تو ذکر اللہ مجمع میں کریں تو بھی فضیلت والا ہے، تنہائی کریں تو بھی فضیلت والا ہے. اب تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرنا، حدیث پاک میں واضح طور پر یہ ارشاد فرمایا، اگر بندہ تنہا مجھے یاد کرتا ہے حدیث قدسی میں تو میں بھی اس کو تنہا اکیلے میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجمع میں یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر مجمع میں اسے یاد کرتا ہوں.
سبحان اللہ.
اور مجمع میں ایک طرح کا فائدہ یہ حاصل بھی ہوتا ہے بعض اوقات کہ کئی اللہ کے ایسے برگزیدہ اور نیک بندے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے دوسروں پر بھی رحمت ہو جاتی ہے. یہ فائدہ تو مجمع کا بالکل واضح فائدہ ہے. اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ ملائکہ راستوں میں تلاش کے لیے جاتے ہیں ملائکہ کہ کہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اہل ذکر کہاں ہیں. تو جب کسی کو پا لیتے ہیں تو اس وقت جو اللہ کا ذکر کرنے لگے ہیں تو وہ فرشتے ایک دوسرے کو کہتے ہیں آؤ بیٹھو ان کے ساتھ، یہ اللہ کی یاد کر رہے ہیں. جب یہ یاد کرنے کے بعد پھر کیا کرتے ہیں، فرشتے ان پر اپنے پروں کو، ان کو پروں سے اس محفل کو ڈھانپ لیتے ہیں.
سبحان اللہ.
اور اس سے پھر دوبارہ جب وہ اللہ کے حضور جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے پھر پوچھتا ہے کہاں سے آئے ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے. تو وہ فرشتے کہتے ہیں کہ یہ رب العالمین، ہم فلاں جگہ سے آ رہے ہیں اور تیرے بندے ہیں، تیرا ذکر کر رہے ہیں، تیری تحمید، تیری تسبیح، تیری تکبیر یہ بیان کر رہے ہیں، تیری عزت شان کو بیان کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ تو وہ فرشتے عرض کریں گے نہیں دیکھا. اگر وہ دیکھ لیں یا اللہ اگر وہ دیکھ لیں تو ان کے اس معاملے میں اور شدت ہو جائے، یعنی بڑی شدت سے یاد کریں، بڑی شدت سے وہ اللہ کا ذکر کریں، تسبیح کریں، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کیا میرے بندے کچھ مانگ بھی رہے تھے، سوال بھی کر رہے تھے؟ تو وہ فرشتے عرض گزار ہوں گے کہ یا اللہ تجھ سے جنت کا سوال کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ تو کہیں گے نہیں، جنت کو نہیں دیکھا، لیکن اللہ کی قسم یا رب اگر وہ اس کو، ان کو دیکھ لیں، اگر وہ دیکھ لیں تو اب کیا ہوگا، اگر وہ اس کو دیکھیں تو پھر وہ زیادہ اس کی طلب کریں، ہرس زیادہ اس کی کریں جنت کی طرف، اور رغبت اس کی بہت زیادہ اپنی کر دیں.
صحیح.
تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ کیا کسی چیز سے پناہ بھی مانگ رہے تھے؟ کہا بالکل پناہ مانگ رہے تھے، عذاب سے پناہ مانگ رہے تھے، اس سے چھٹکارا مانگ رہے تھے.
اللہ
پوچھے گا کیا انہوں نے دیکھا اس آگ کو؟ کہا نہیں دیکھا. اگر دیکھ لیں گے تو پھر ان کی اس پناہ مانگنے کے اندر، اس سے چھٹکارا پانے کے اندر طلب جو ہوگی اس میں اور شدت بڑھ جائے گی. اس حدیث میں کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا کہ اے فرشتو، اللہ تعالیٰ فرمایا اے فرشتو تم گواہ ہو جاؤ میں نے ان کی مغفرت کر دی، تم گواہ ہو جاؤ. اب فرشتے یہاں پر جو ہے وہ ان میں سے ایک کہے گا فرشتہ کہ فلاں آدمی اپنے کسی کام کے لیے جا رہا تھا لیکن اس نے دیکھا لوگ بیٹھے ہوئے اللہ کا ذکر کر رہے، وہ بھی بیٹھ گیا.
اللہ،
تو کیا ارشاد فرمایا گیا کہ وہ اچھے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے ساتھ بیٹھنے والا وہ بھی بدبخت نہیں رہتا، اللہ نے ان کو بھی خوش بختوں میں داخل فرما دیا ہے. تو مجمع کے اندر ایک فضیلت، ایک برکت یہ بھی مل جاتی ہے. لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں صرف مجموعوں کا ہی انتظار نہیں کرنا چاہیے، ان خاص راتوں کا ہی انتظار نہیں کرنا چاہیے. حدیث مبارک میں ہے وہ شخص جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھ میں سے ایک آنسو بہ جائے، قیامت کے اللہ اسے اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے.
سبحان اللہ.
تو تنہائی میں بھی اللہ کو یاد کریں اور مجمع میں بھی اللہ کو یاد کرنا چاہیے.
آئیے مدنی چینل کے ناظرین مل کر نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ عزوجل اب ہم تنہائی میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں گے اور انشاءاللہ عزوجل اجتماعی طور پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا کریں گے. اللہ کریم ہمیں ہر وقت ہر دم اپنا ذکر کرنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے.
علم کی کہے کشا سروش سے روشن۔